परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मदनी चैनल के नादरीन प्रोग्राम कुरानी सूरतों का तारुफ, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान मजीद, फुरकान हमीद और उसकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अज़मत आली शान है, ज़य्यनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतों का तआरुफ़ बेतरतीब ये प्रोग्राम, ये सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी सूरतों तक जा पहुँचा है। आज जिस सूरत मुबारक का पस मंज़र, जिस सूरत मुबारक का तारुफ हम पेश करेंगे, सूरतुल काफिरून, कुरान मजीद फुरकान हमीद की मशहूर मारूफ सूरत सूरह काफिरून। आज उस सूरह मुबारक के हवाले से कुछ सुनेंगे। ये सूरह मुबारक तरतीब नुज़ूल के एतबार से 18वें नंबर पर है, यानी बहुत ही इब्तिदा में गोया के कहें कि यह सूरत नाजिल हुई, और तरतीब तिलावत के एतबार से 109 नंबर पर है, यानी इसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की 5 सूरतें हैं और वो मुख्तसर तरीन सूरतें कहलाती हैं। 30वें पारे में है, 1 रुकू है और 6 इसकी आयात मुबारक हैं। इस सूरह मुबारक का मकाम नज़ूल मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, यानी हिजरत से कबल ये सूरह मुबारक नाजिल हुई, और काफिरून इस सूरह मुबारक का नाम इस वजह से है कि इसके पहली आयत मुबारक में ये काफिरून का कलिमा बयान हुआ है, कुल या अय्युहल काफिरून, तो इस एतबार से इस सूरह मुबारक का नाम सूरह काफिरून हुआ। इस सूरह मुबारक के कुछ फ़ज़ाइल भी ख़ास तौर पर वो अहादीस में बयान किए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कुल या अय्युहल काफिरून पढ़कर सोया करो, क्योंकि ये सूरत शिर्क से बरी करती है, ये सूरत शिर्क से बरी करती है, तुम इसे पढ़ा करो। और एक और रिवायत में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, रसूल मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी तो गोया उसने कुरान मजीद के चौथाई हिस्से की तिलावत की। सुबहानअल्लाह, यानी यूँ कह लें कि अगर इसी सूरह मुबारक को 4 मरतबा कोई पढ़ता है तो गोया के एक कुरान की मिसल उसे सवाब अल्लाह पाक अता फरमाता है। कई ऐसी मुख्तसर सूरतें, बज़ाहिर छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन उन पर फजीलतें ख़ास बयान हुई हैं। सूरह इखलास जो एक बार पढ़ता है तो गोया कि कुरान का एक सुलुस एक तिहाई, दो बार तो दो सुलुस दो तिहाई, और 3 मरतबा पढ़ता है तो पूरे कुरान का अल्लाह उसे अजर और सवाब अता फरमाता है। तो ये कम वक्त में हमें ज़्यादा नेकियां यूँ हासिल हो सकती हैं, तो इन सूरतों को अपने मामूलात में रखना चाहिए। और याद रखें कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि फिर आदमी सूरह इखलास ही पढ़ता रहे और दीगर कुरान की सूरतों को या बेतरतीब कुरान ना पढ़े, तो ये मुनासिब नहीं है, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो कुरान भी पढ़ते रहें। हाँ, बहुत कम वक्त में हम ये पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें इतना अजर और सवाब अता फरमाता है। सोने से पहले ही इसे पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाएगी। फिर एक जो हदीस में कि जिसने इसको पढ़ा चौथाई का उसे सवाब मिलता है, तिलावत गोया कि कर ली, तो यूँ कसरत से हमें सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। لیکن پڑھنا ہمیں بہرحال قرآن پاک کو اس طرح بھی پڑھنا چاہیے اور ان سورتوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے یوں بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ سورہ کافرون میں اس کے جو مضامین اگر دیکھیں تو اللہ پاک نے اس میں مشرکوں کے عمل سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور اس سورہ مبارکہ کو نازل کر کے کافروں کی امید کو ختم کر دیا، کیونکہ کافروں کو بتا دیا کہ مسلمان عبادت کے معاملے میں کوئی کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مزید اس سورہ مبارکہ سے پہلے سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر سے اس سورت کی مناسبت وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمایا اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، فصلی لربک ونہر، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ کافرون صورت میں یہ ایک خاص مناسبت کہ جو سورہ کوثر میں کہا کہ عباد اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، کافرون میں یہ بیان کر دیا گیا کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیں، ان کافروں کو بتا دیں کہ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں، کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، بتوں کی کبھی پوجا نہیں کروں گا نہ عبادت کروں گا۔ تو یہ بات بیان فرما دی اور یہ کافر بھی اس امید سے اور جو ایک امید لگائے ہوئے تھے، جو اس کا ایک شان نزول ہے، وہ میں اس سورہ مبارکہ کے ترجمے کے بعد انشاءاللہ وہ اس کا پس منظر اور شان نزول بھی عرض کرتا ہوں۔ پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
لکم دینکم ولی دین،
تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ سورہ مبارکہ ناظرین اس وقت نازل ہوئی کہ قریش کی ایک جماعت نے اور لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے مطالبے کرنا شروع کیے، اور کیا کہا؟ کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے، ایک سال آپ ہمارے معبود یعنی بتوں کی معاذ اللہ پوجا کریں، عبادت کریں، اور ایک سال ہم آپ کے خدا معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سنتے ہی فرما دیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کروں اور کسی اور کی عبادت کروں، تو وہ کافر کہنے لگے کہ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ ہمارے کسی اس معبود بت کو ہاتھ ہی لگا دیں، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، اللہ نے قرآن میں یہ آیتوں کو نازل کر دیا اور اے محبوب انہیں اعلان کر دو، یہ سیدھا سیدھا ایک اعلان ہے، واضح ترین اعلان۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کو تم پوچھتے ہو عبادت کرتے ہو، اور آگے فرما دیا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی نہیں کرو گے اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پہ مراد وہ خاص کفار کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کے علم ہے کہ یہ لائیں گے ہی نہیں ایمان، کبھی بھی نہیں لائیں، ورنہ کئی کفار بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن یہاں جن کے بارے میں خاص کر کے فرمایا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، تو ان کے لیے یہ بیان ہو گیا کہ تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، اور میں اس کی نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح اس سے منع فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے قریش کے کفار کے اس مجمع میں آ کر اس سورت مبارکہ کو ایسا پڑھا اور بالکل سرعام یہ اعلان فرما دیا کہ یہ جو سمجھوتی کی بات کر رہے ہو، کیا اس بات پہ بھی سمجھوتا مطلب یہ ہوگا کہ ایک سال میں معاذ اللہ تمہارے بتوں کی پوجا کروں، عبادت کروں، اور پھر تم اس بات پر کہ پھر اگلے سال رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، رب تعالیٰ ازلی ابدی ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا یا عبادت کرنا یہ کفر اور شرک ہے۔ تو یہ واضح طور پر نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا اور انہیں کہہ دیا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ایسے بھی قریش کے لوگ تھے، ان میں جیسے ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور امیہ بن خلف، یہ ایسے بدبخت تھے کہ جو پکے کافر، اور اسی پر ہی یہ دنیا سے ان کا خاتمہ ہوا، واصل جہنم ہوئے اور اسی پر ہی یہ کفر پر ہی رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، کیا کہا؟ کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، ہم اور آپ تمام معاملات میں مشترک ہو جائیں گے۔ پھر ہمارا موقف آپ کے موقف سے زیادہ صحیح ہو تو آپ ہمارے موقف سے حصہ لے چکے ہوں گے، اور اگر آپ کا موقف ہمارے موقف سے زیادہ صحیح ہے تو ہم آپ سے لے چکے ہوں گے۔ مطلب دو کشتیوں کے سوار یہ کہنے لگے کہ اگر ہم ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب آپ بھی تو ایک سال بتوں کی پوجا کر چکے ہیں تو آپ کو یہ حصہ مل جائے گا، اور اگر آپ کا ٹھیک ہے تو ہم آپ کے خدا کی عبادت کر چکے ہوں گے، ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح یہ اعلان فرما دیا۔ اس چیز پر سمجھوتا کس چیز کا؟ تو یہ واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ اے کافروں ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ ان ضدی اور سرکش کافروں کے بارے میں یہ آیتوں میں جو وعدے فرمایا کہ تم بھی ایسی عبادت اس کی نہیں کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی یہ جو فرمایا گیا، تو یہ ان کافروں کے بارے میں جو سرکش تھے، ضدی تھے، اور جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اس سے کچھ چیزیں ناظرین اکرام ہمیں سیکھنے کو ملی کہ کفار سے دینی صلح کرنا یہ حرام ہے اور کئی صورتوں میں کفر ہے، یعنی یہ دینی معاملات میں کمپرومائز کر کے یہ کرنا۔ دوسری بات، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کو قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور تیسری بات، مومن کے دل میں کفار کی یوں ہیبت نہیں بیٹھنی چاہیے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت، کبریائی، قدرت، وہ ایسے تصورات ہونے چاہیے کہ کفار سے یوں ڈرنے گھبرانے والا نہ ہو۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ کافر کو بوقت ضرورت، موقع، محل کی مناسبت سے کافر کہنا یہ بھی درست ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کسی کافر کو بھی کافر مت کہو، یہ مت کہو، کیوں؟ ہو سکتا ہے آگے جا کر مسلمان ہو جائے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے۔ جو جس حالت میں ہے اس کو اسی سے پکارا جائے، کیا ہر جسم اس طرح، پھر بچے کو بچہ نہ کہو، آگے جا کے بڑا ہو جائے گا، تو جب بڑا ہوگا تو اس کو بڑا کہہ دیں گے، اس کو جوان کہہ دیں گے، بوڑھا ہو جائے گا تو بوڑھا کہہ دیں گے۔ تو اگر یہی اصول بنا لیں تو پھر تو کوئی ماد اللہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہ کہو، کیا پتا آگے حالت کیفیت کیا ہو جائے۔ یہ سوچ ہی غلط، نظریہ ہی غلط کہ یہ کوئی یہ کہے کہ کافر کو کافر بھی مت کہو۔ قرآن کے تو اسلوب میں یہ ظاہر ہے، اتنی جگہوں پہ قرآن پاک نے ان کے بارے میں کہا، اور یہ سورہ کافرون میں تو واضح اعلان فرما دیا، قل یا ایہا الکافرون، اے محبوب آپ اعلان کرو اے کافروں۔ اچھا یہاں یہ ایک بات اور، قل کے بغیر بھی تو ہو سکتا تھا نا، کہ ویسے ہی ہوتا کہ اے کافرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قل فرمایا، اس کی وجہ یہ کہ پتہ چلے کہ یہ رب نے فرمایا ہے۔ کل یعنی اللہ کا فرمان، رب نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ کہو، ورنہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطاب وہ سمجھتے کہ یہ ہو رہا ہے، اور اگرچہ قرآن میں آتا تو ویسے تو وہ بھی اللہ کا فرمان، مگر یہ کل کہہ کر جو فرمانا کہ اللہ نے حکم دیا، اے محبوب یہ اعلان کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعلان کیا، یہ فرما دیا ہے، از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے کلام نہیں کیا۔ اور اس کی ایک وجہ حکمت یہ بھی بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عام حالات کیفیات، آپ نرم دل ہیں، رحم دل، نرم دل، یہ شفقت تھی آپ کی، اور یہی شفقت اور وہ نرمی تھی کہ صحابہ آپ کے قریب آ گئے، اور انہیں قریب لانا یہ آسان کام نہیں تھا، قریب بھی آئے، جانے قربان کرنے والے بن گئے۔ تو یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، جس میں یہ بظاہر یہ اعلان ایک سختی والا اعلان ہے، تو رب تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ یہ اعلان کرو، یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فرمان، سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور طرح کی بھی بحث کی گئی اور وہ یہ کہا کہ قرآن مجید کے اندر جو یہ کلمات ہیں اس سورت کے اندر تکرار ہے، تو تکرار عام طور پر جو جس میں زیادہ تکرار ہوتا ہے اسے کلام بلیغ نہیں سمجھا جاتا، تو یہ تکرار کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں وہ کلام بلیغ نہیں سمجھا جاتا کہ جس میں بغیر کسی حکمت کے کوئی ایسی چیز آتی ہے، لیکن جس کے معنی اخذ ہو رہے ہوں اور اس میں حکمت واضح ہو رہی ہو تو پھر وہ بلاغت کے اور فساد کے خلاف نہیں جاتا، وہ تکرار غیر مفید نہیں، وہ مفید ہی رہتا ہے۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا گیا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، تو یہ جو تکرار ہے اس کے کئی جواب دیے گئے۔ ایک تو یہ جواب دیا گیا، پہلا تو یہ کہ یہاں تاکید مراد ہوتی، اور کبھی کبھی کلام سے جب تاکید کرنا مراد ہوتا ہے تو وہاں تکرار مفید ہی ہوتا ہے، غیر مفید نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ہم ایک بات کو تاکید کے ساتھ بھی جب کہتے ہیں تو وہ مفید ہے۔ اور ایک یہ بیان کیا گیا کہ اس میں جو پہلا ذکر ہے وہ زمانہ حال پر محمول ہے، اور آخر میں جو آیت ذکر کی گئی تو وہ زمانہ مستقبل پر محمول ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ نہ زمانہ حال میں میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا نہ زمانہ مستقبل میں، اور اسی طرح تم بھی زمانہ حال میں نہ اس حال میں تم اللہ کی عبادت کرو گے اور نہ زمانہ مستقبل میں۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں گئے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، جنہیں کہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر گویا کہ مہر لگ گئی، تو مراد اس سے وہ ہے۔ تو اس لیے تاکید بھی ہوئی، اور تاکید کے ساتھ ساتھ انہیں زمانہ حال کے بارے میں بھی خبر دے دی اور زمانہ مستقبل کے بارے میں بھی انہیں خبر دے دی اور بتا دیا کہ تم آج بھی نہیں اور تم آگے بھی نہیں جا کر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ علماء نے بڑی پیارے نکات لکھے ہیں کہ انسان دنیاوی معاملات میں تو نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو تاکہ کفار اس سے مایوس ہو جائے، اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو یہ تو مایوس کر دے کہ وہ اسے دین سے پھیر نہیں سکیں گے، یعنی یہ مایوس ہو جائیں کہ یہ دین سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ایک بندے کی قوت ایمانی اس قدر ہونی چاہیے اور ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ آگے آیت مبارکہ میں فرمایا
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين،
یہ کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب یہ جو کہا گیا نا تمہارے لیے تمہارا دین، اس سے مراد یہ کہ تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید، یہ اس طرح کے جو کلمات ہوتے ہیں اس سے کافروں کو ڈرانا مقصود ہے، کفار کو ڈرانا مقصود ہے، ان کے کفر سے راضی ہونا مقصود نہیں، ان کے کفر سے راضی ہونا مقصود نہیں، بلکہ مراد یہ کہ تم جس کفر میں ہو وہ تمہارے لیے تمہارا کفر، میرے لیے میری توحید، اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں، رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو مراد اس سے یہی ہوا کہ انہیں ڈرانا مقصود ہے، انہیں ڈرانا، جیسے کفار کو یہ بھی تو کہا گیا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرتے رہو، تو جو یہ جو کلام ہے تم جو چاہو کرتے رہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ جو کہا ہے تو اس کا مطلب وہ اجازت نہیں، یہ امر کا صیغہ یہاں بطور اجازت نہیں ہے، بلکہ ڈرانا دھمکانا مقصود ہے۔ اور دین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دین کا معنی ہے حساب، تو تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب ہوگا، کسی دوسرے کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔ تو دین کا ایک معنی حساب، تو یہاں پہ مراد اگر وہ لیا جس معنی کے اعتبار سے اس کی تعبیر یہ بنے گی، اور ایک مراد یہ بھی لیا گیا کہ دین سے مراد عادت ہے، تو مراد یہ ہوا کہ تمہاری وہ عادت جو تمہیں شیاطین سے ملی ہے اور میری وہ عادت جو مجھے وحی الہی سے ملی ہے، لہذا تم اتباع شیاطین کر کے دوزخ میں جاؤ گے اور میں اتباع وحی کر کے جنت میں جاؤں گا۔ خلاصہ کلام یہی ہوا کہ یہ پوری سورہ مبارکہ ایک کفار کو للکارنے کے لیے، ایک کفار کو دھمکانے کے لیے، اور انہیں واضح بتانے کے لیے کہ عبادت کے معاملے پر اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ دنیاوی کئی معاملات پر صلح بھی ہوئی، کئی قبیلوں کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے، اور بھی بہت کچھ ہوا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ عبادت پر ہی سمجھوتا کر لیا جائے کہ ایک سال بتوں کی پوجا ہو، ایک سال خدا کی پوجا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کے ساتھ یہ توحید کا درس اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ ناظرین کرام، آج یہ گفتگو کرنا سننا بہت آسان ہے، مگر 13 سال کی مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اعلان نبوت کے بعد آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن کتنے کٹھن معاملات تھے، مشکل معاملات تھے، اور اس میں تبلیغ فرمانا، اس میں ان کو مشرکین کو للکارنا، ان کے معبودوں بتوں کی مذمت کرنا اور رب تعالیٰ کی توحید اور عبادت کا اعلان کرنا، اور جو بھی مسلمان ہوتے صحابی بنتے انہیں پھر اذیتیں پہنچائی جاتی، اور یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائے گی، صحابہ اکرام کو اذیتیں پہنچائے گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے اذیتیں پہنچائیں گی، لیکن جو اللہ کا حکم تھا آپ نے وہ پہنچا دیا اور انہیں سنا دیا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیں جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، جو آپ پر نازل ہوا ہے اسے آپ پہنچا دیں۔ تو آپ کا یہ ایک منصب نبوت اور یہ فریضہ تھا نبوت کا، آپ نے وہ نبوت اور رسالت کے فریضے کو احسن انداز سے ادا کیا اور انہیں پہنچایا، تکلیفیں اذیتیں پھر آتی رہیں، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے بھی انبیاء کو ستایا گیا، مگر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ ہمیں اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سیرت کو بھی اور یہ انداز کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں آزمائش ہو جاتی ہیں تو انسان اس میں پریشان ہو جاتا ہے اور ایمان اور دین کے بارے میں وساوس کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ان صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیے تو انشاءاللہ ایمان پر استقامت بھی ملے گی اور ہمیں مزید عبادت میں لذت اور روحانیت بھی ملے گی۔ یہی سورہ مبارکہ کو ناظرین کرام ترجمے سے بھی یاد کر کے، اور میں کہتا ہوں عموماً چھوٹی چھوٹی یہ صورتیں ان کو آپ ضرور ترجمے سے بھی پڑھیں، تاکہ قرآن جب ہم پڑھیں بھی تو ہمیں سمجھ میں بھی آئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو سمجھ کر قرآن پڑھنا، یہ بہرحال بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ہاں، بغیر سمجھے بھی پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، ظاہر ثواب حاصل ہوگا، مگر سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات اور ثواب اور ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اسی فہم کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ سلسلہ پیش کیا جاتا رہا ہے، اور اس کے الحمدللہ ہر صورت کے پس منظر تعارف اس کو بیان بھی کیا ہے۔ مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام بھی باقاعدہ اپلوڈ ہیں، اب کسی سورہ مبارکہ کا پس منظر تعارف سیکھنا سمجھنا چاہیں تو بالکل ضرور وہاں جا کر ان صورتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور قرآن سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سورۃ النصر کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔